الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران کریم کے آخری پارے میں سورۃ الفجر ہے اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی. ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے, اللہ تعالی نے فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, بس ایسا ہے کہ جب انسان کو اس کا رب ابتلا میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, فَأَكْرَمَهُ پھر اس کا اکرام کرتا ہے, وَنَعَمَهُ اور اسے نعمت سے نوازتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا, بڑی عزت مجھے عطا کر دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور پھر جب اسے اس کا رب ابتلا میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن پس وہ کہتے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی, مجھے ذلیل کر دیا. آگے اور بھی مضامین ہیں مگر ان دو آیات پر ہم توجہ کریں گے. قرآن حکیم انسان کی کمزوریوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور بار بار یہ ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے, مال ملتا ہے, آسائش ملتی ہے, راحت ملتی ہے, دولت ملتی ہے, اختیار ملتا ہے, اقتدار ملتا ہے, تو اکڑ میں بھی آ جاتا ہے, پھولے نہیں سماتا اور تکبر میں بھی آ جاتا ہے اور سمجھتے کہ میں تو بڑا ہی خوش نصیب ہوں, میں تو بہت ہی اچھا ہوں, تبھی تو مجھے ملا ہے, اگر میں برا ہوتا, ناپسندیدہ ہوتا تو مجھے مال تھوڑا ہی ملتا, نعمتیں تھوڑا ہی ملتی, اختیار تھوڑا ہی ملتا, اقتدار تھوڑا ہی ملتا. تو یہ کمزوری ہے انسانوں میں. اس کے ساتھ ایک اور بھی کمزوری قرآن پاک ذکر کرتا ہے کہ جب انسان کو خوب ملتا ہے تو وہ ناشکری پر اتر آتا ہے, احسان فراموش ہو جاتا ہے, غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری کمزوریاں انسانوں کی جو جا بجا قرآن کریم ذکر کرتا ہے. اسی طرح انسان کی یہ کمزوری, ذرا نعمت اس سے واپس لے لی جائے, ذرا مال میں کمی آ جائے, اختیار میں کمی آ جائے, دولت میں کمی آ جائے, آسائش میں کمی آ جائے, راحت میں کمی آ جائے, بڑا پریشان ہو جاتا ہے, میں تو بڑا ذلیل ہو گیا, مجھ سے بڑا محروم کوئی نہیں, میرے تو گزارا ہی نہیں ہوتا, میں تو بڑا محروم کر دیا گیا. یہ انسانی کمزوریاں ہیں اور قرآن کریم یہ بھی بتاتے کہ یہ کمزوریاں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے, انگریزی میں کہیں گے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. چنانچہ قرآن کریم پھر جا بجا ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے. ایمان والے بھی تو انسان ہیں, ان کے ساتھ بھی خوشی اور غمی لگی ہوتی ہے, خوشحالی اور تنگ دستی لگی ہوتی ہے, امیری اور غریبی لگی ہوتی ہے, عروج اور زوال لگا ہوتا ہے. لیکن ایمان والوں کی شان قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے, جب ان پر یہ معاملات بیتتے ہیں تو نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ یہ بھی امتحان ہے, یہ جو اللہ عطا فرما رہا ہے, نعمت دے رہا ہے, احسان فرما رہا ہے, آسائش دے رہا ہے, رحمت دے رہا ہے, یہ بھی امتحان ہے, مگر اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, بیماری کا معاملہ آ گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا, گھر میں سے کسی فرد کا انتقال ہو گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا, کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, نقصان کا معاملہ ہو گیا, تو وہ ٹینشن نہیں لیتے, وہ سب اللہ کا فیصلہ مان کر اس پر راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے انسانی رویوں کے معاملات جو جا بجا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے. اور یہ معاملہ روزانہ مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے پیش آ رہا ہے, اور سچی بات تو یہ کہ اکثر و بیشتر رحمت کا پہلو، نعمت کا پہلو، عطا کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کمزور ہے، وقتی تاثر زیادہ لے لیا کرتا ہے، تو مصائب بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. یہ کیفیت ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ جن دو آیات کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ دونوں آیات میں ابتلا کا لفظ آیا ہے، دونوں آیات میں امتحان کا لفظ آیا ہے، دونوں آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ذکر آیا ہے. اللہ عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، اکرام فرمائے، تو بھی ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ کچھ لے لے، کچھ کمی کر دے، کچھ واپس لے لے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، یہ بھی ابتلا ہے. الفاظ دوبارہ سنیے، فرمائے کہ فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ، بس ایسا ہے کہ انسان کو جب اس کا رب، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ابتلا آزمائش کے معنی میں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بس اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نوازتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، بس وہ کہتا ہے میرے رب نے بڑا اکرام میرا کیا. یہ اس شخص کا ذکر ہے جو صاحب ایمان نہ ہو، مجرمین بھی، کفار بھی، اکڑ میں آ جانے والے بھی، کہ یہ دولت کو معیار بناتے ہیں، آسائشوں کو معیار بناتے ہیں، یہ ہے تو ہم بڑے اچھے ہیں، یہ اور اگر مل رہا ہے تو ہم اللہ کے پسندیدہ، تبھی تو ہمیں مل رہا ہے. یہ انداز سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، جو باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں بھی آپ کو انداز ملے گا، اور دیگر مقامات پر بھی، کہ اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں تھوڑا ہی ملتا. اللہ فرما رہے کہ نہیں، یہ تمہیں عطا کیے جانے کا معاملہ، تم پر احسان کیے جانے کا معاملہ، تمہیں نعمت عطا فرمائے جانے کا معاملہ، یہ بھی ابتلا ہے، امتحان ہے. مگر بندہ کیا کہتا ہے، فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے بڑا میرا اکرام کر ڈالا. اگلی آیت میں پھر ابتلا کا لفظ ہے، وہ اما ادا مبتلا ہوں فقدر علیہ رزقہ، اور پھر جب اسے اس کا رب ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، میری توہین کر دی، میری تذلیل کر دی. یہ ہے انسانوں کا اکثر کا رویہ، مجرمین کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے، اور بعض مرتبہ اگر ایمان کی دولت سے محرومی ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، یا ایمان میں کمزوری واقع ہو جائے، تو مسلمانوں کی زبان پر بھی جملے آ جائیں گے، مسلمانوں کے رویوں میں بھی یہ طرز عمل نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب اس فلسفے کو ایک اور انداز سے سمجھ لیں. یہ اللہ نے زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، ماننے والے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے وہ تو اپنے کلام میں وضاحت فرما رہا ہے، جو خالق کا انکار کرتے ہیں، خدا کے منکر ہیں، کریئٹر کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، جن کی تعداد خاصی بڑھ رہی ہے، ان سے الگ ڈیل کیا جائے گا. یہ تو خطاب جمعہ ہے، مسلمانوں کی تذکیر، مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یاد دہانی ہو رہی ہے، تو یہاں کوئی خالق کائنات کے وجود پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں. مگر جو ایتھیزم میں مبتلا ہوں گے اور جو خدا کے منکر ہوں گے، پہلے تو ان سے خدا کے وجود پر کلام کیا جائے گا. مگر آپ اور جو میں مانے بیٹھے ہیں، ان کا رب یہ فرماتا ہے کہ زندگی کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ جو قائم فرمایا ہے، یہ امتحان کے لیے، یہ زندگی امتحان کے لیے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو میرا اور آپ کا گزر رہا ہے اور اس میں جو مجھ پر اور آپ پر بیت رہا ہے، وہ امتحان ہے. کبھی قرآن کریم، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، کہ زندگی اور موت اور زندگی کا سلسلہ اللہ نے کیوں قائم فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تمہارے امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. کبھی اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے فرماتا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر ہم اس کے ذریعے تمہارے امتحان لے رہے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ زندگی ہے امتحان کے لیے. اگر بندے کو یقین ہو تو خدا کی قسم اتنی ٹینشن فری لائف ہو جائے گی بندے کی، جس کو قرآن کریم سبحان اللہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاتًا طَيِّبًا، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اس زمین پر حیات طیبہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، بندے کے دل میں اللہ پر ایمان بھی ہو، اللہ پر اللہ کے لیے محبت کے جذبات بھی ہو، اللہ پر توکل بھی ہو، اللہ ہی کی ذات کا یقین ہو کہ سب کچھ اس کے اذن اور حکم سے ہو رہا ہے، ہم تقدیر کو مانتے ہیں نا، بالقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، تقدیر اچھی لگے یا بری لگے ہے سب اللہ کے اذن سے، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، موت بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، راحت بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، خوشحالی بھی اللہ کے حکم سے آ رہی. یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کی قسم بہت سی پریشانیوں سے اور ٹینشن سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. کبھی اسماعیل ہانیہ کے بیانات آپ نے پڑھ لیے، ان کی بیوہ بہو کے جملے آپ لوگوں نے سن لیے کہ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. ایمان عجیب شے نہیں؟ آسٹریلیا کی 50 عورتوں کا دماغ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. پرانی باتیں تھوڑی، یہ مسلمانان فلسطین کی استقامت کو دیکھ کر اور شہداء چاہے وہ بچے بوڑھے جوان ہوں، اور ان کے لاشوں کو دیکھ کر ان مسلمانان فلسطین کی جو استقامت کی زبان ان لوگوں نے سنی، تو آسٹریلیا کی 50 عورتوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ آپ اندازہ کریں. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بشرطے کی ہو ہمارے پاس اور زبان سے آگے بڑھ کر دل میں ہو. اور اس کی اولین سورس یہ خود قرآن حکیم ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن سے ایمان میں اضافہ، صاحب قرآن کی تعلیمات کو سن کر قرآن میں اضافہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کے حالات پڑھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایمان والے جو انتہا پر ہوں، انبیاء، پھر ان کے بعد صحابہ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ تو بڑے لوگ ہیں، مگر کچھ رمق آج اگر امتی کے دل میں ہو تو عجیب عجیب نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ساتھ سے ہی قرآن اکیڈمی، بہت پرانی بات، ملاقات ہوئی تو انسان تعارف لیتا ہے، بندے کا تعارف لیتا ہے، اس کی فیملی کا تعارف لیتا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو 2 منٹ یا 1.5 منٹ وہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ 5. تو میں نے کہا اتنا سوچنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، 5 ہی ہے نا، کوئی زیادہ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں، اللہ نے 1 دے کر واپس لے لیا تھا. تو میں سوچ رہا تھا اس کو کاؤنٹ کروں یا نہ کروں. کہا نہیں، کاؤنٹ تو کرنا چاہیے، اگر 1-2 سانس لے کر بھی بچہ یا بچی دنیا میں آیا اور اس کا انتقال ہو جائے تب اس کا غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، جنازہ بھی، یہ سارے احکامات لاگو ہوں گے. تو میں نے کہا اچھا معذرت. کہا نہیں، معذرت کا مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو 3 بیٹے دے کر تینوں چھوٹی عمر میں واپس لے لیے، بات ہی ختم ہو گئی. کہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا سہارا ایک بندے مومن کے لیے. اور اللہ نے انبیاء اور رسل اور ایمن امام الانبیاء کی زندگی میں اس سارے واقعات شکر کے بھی اور صبر کے بھی رکھ کر آپ کے میرے سامنے رکھ دیے. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت مل رہی ہے اور ایسی کہ اللہ کسی کو عطا نہ ہو، اللہ اکبر. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ لیبلونی، میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، یہ بادشاہت دے کر میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. کبھی صبر میں بھی شکر کا پہلو آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ 24 گھنٹہ آپ اور میں گزار رہے ہیں، ہر لمحہ جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی راحت کبھی تکلیف، لیکن اکثر راحت کا پہلو غالب ہوتا ہے. بہرحال یہ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ایک بندے کے بچے کا، اللہ کے ایک بندے کے بچے کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے پوچھا، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اللہ اس بندے نے اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کی، الحمدللہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی. اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت گھر کو کہتے ہیں، حمد وہ گھر جو اللہ کی تعریف کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا، جاؤ اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. یہ اور ایسے کئی واقعات آپ کے میرے سامنے. اور اس سن 2024 کی اگر میں بات کروں، کئی واقعات، اور اس وقت بہترین اگر مثالیں پیش کرنی ہے دنیا کے سامنے آزمائشوں کے مواقع پر، وہ فلسطین کے مسلمانوں سے سن لیجئے، آپ ان کے الفاظ کو سن لیجئے، ان کا اللہ پر یقین اور اللہ پر اعتماد اور ان کی ایمان کی کیفیات جو ان کی زبان سے ہم سن رہے ہیں، ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلو بھی بڑا قیمتی ہے. تو اصل بات کیا ہے یہ زندگی بھائی امتحان کے لیے، جو مجھ پر اور آپ پر بیت رہا ہے وہ امتحان ہے، اور کہیں صبر کا معاملہ، کہیں شکر کا معاملہ. اسی لیے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور عجیب عربی میں خوبصورت کو، عمدہ کو، بیوٹیفل، ریمارکیبل کو کہا جاتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر میں نہیں آتا کہ میری ذہانت کی بنیاد پر، میرے علم کی بنیاد پر، میری کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، میری ایکسپرٹیز کی بنیاد پر. آج تو یہ بڑی معروف بات ہے نا، میں دھوپ میں بال تھوڑے ہی سفید کیے ہیں، ہاں جدی پشتی ہمارا کاروبار چلا آیا ہے، ایک جھوپڑی سے کام کیا تھا، 100 فیکٹریاں لے کر بیٹھے ہوئے، مذاق تھوڑے ہی. معاف کیجئے گا، یہ جملے دنیا میں اور لوگوں نے بھی کہے ہیں، اور ان میں سے کچھ کے واقعات کو قرآن کریم نے نقل بھی کیا ہے، دنیا پرستوں کے واقعات کو. سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن تلقین کی گئی نا، اس کے 5ویں رکوع میں ایک باغ والے کا واقعہ آیا ہے، اور اس باغ والے نے بھی یہی کہا تھا، یہ کھیت تو میرے ہیں، یہ نہر کا انتظام تو میں نے کیا، یہ پانی کا انتظام تو میں نے کیا، یہ درخت تو میں نے لگائے، یہ باڑیں تو میں نے لگائیں، یہ پھل تو میری محنت سے مل رہا ہے. اللہ نے صاف چھٹیل کر دیا، تباہ کر دیا اس کے باغ کو. پورا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، مگر اسے کہا گیا تھا میرے علم کی بنیاد پر. قارون کا واقعہ پڑھ لیں، سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں، کتنی دولت تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے مشکل تھا، قرآن کریم بتاتا ہے سورۃ القصص کے 8ویں رکوع میں. لیکن اس نے بھی کہا من علم عندی، یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا. یہ دماغ کا خناس بڑے بڑے لوگوں کے دماغوں میں آیا، اور ان میں سے کچھ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کریم میں کر دیا، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سبق آموزی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا علیہ السلام، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دنیا پرست تو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. اور آج یہ نظارے آپ کو ہر پروفیشن میں نظر آ جائیں گے، بزنس کمیونٹی میں دیکھ لیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیں، فائنانس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھ لیں، ذرا کوئی پوزیشن مل گئی، ذرا کوئی ریسرچ میں کامیابی ہو گئی، ذرا کچھ حاصل ہو گیا، ذرا کسی منصب پر آ گئے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. اور اللہ معاف کرے کہ کبھی لگتا ہے کہ گردن میں سریا آ گیا ہے تکبر کا، اللہ حفاظت فرمائے. اور یاد ہے جب لفظ تکبر آئے زبان پر تو اللہ کی شان ہے کہ المتکبر اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج تو میڈیا پر ہر بندہ اپنی ذات میں کچھ بنا ہوا ہے، 6 سال کا بچہ بھی میں پشاور میں پروگرام میں تھا، قرآن حکیم کے سلیبس کی ایک اورینٹیشن، ایک تعارف کا پروگرام تھا، ایک بڑا پیارا سا بچہ سامنے بیٹھا، تو اس کی میں نے دلجوئی کے لیے نام پوچھا، اس نے بڑے اسٹائل میں اپنا نام بتایا، اور اس کے آگے کہتا ہے میں موٹیویشنل اسپیکر، یو نو اتنے میرے لائکس ہیں، اتنے میرے ویورز ہیں، اتنے میرے فالوورز ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 6 برس کے بچے کو ہم نے کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ تو ذرا سمجھیں، کچھ یہ میچور ہوگا تھوڑا، کچھ مل بھی جائے گا تو کہاں کھڑا ہوگا یہ. تو حضور فرماتے علیہ السلام، مومن کی شان بڑی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، نعمت ملے گی اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ کی طرف. سبحان اللہ، اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر کس کو عطا کیا ہے؟ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اور جب فتح مکہ ہو رہی ہے اور آپ داخل ہو رہے ہیں تو کیا کیفیت ہے داخلے کی؟ آج دنیا پرستوں کو دیکھیے، دنیا کے فاتحین کو دیکھیے، اور سارے عالم کو فتح کرنے والے محمد مصطفیٰ کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پیشانی جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے پر، وہ جو سیٹ ہوتی ہے نا اونٹ پر، اس پر ٹکی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے ایک عاجز اور شکر گزار بندے کی حیثیت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں، کسی فاتح کی حیثیت میں نہیں. باقی کسی کے اوقات کیا ہے؟ جس ذات کو سب سے بڑھ کر اللہ نے نوازا، ان کے شکر گزاری کا عالم یہ ہے، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے، ان کی ساری کا عالم یہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عالم یہ ہے، اللہ کی طرف ریفر کرنے کا عالم یہ ہے. باقی کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور اکڑ میں آنے کی کوشش کرے اور تکبر کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت. نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں مزید تمہیں عطا کروں گا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اور اگلی بات اس حدیث مبارک میں آئی، اور جب اس بندہ مومن پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ کا فیصلہ مانتا ہے، اللہ کا ہی کل اختیار ہے. النافع اللہ کی ذات، الدار اللہ کی ذات، النافع نفع کا کل اختیار رکھنے والا، الدار نقصان کا کچھ کل اختیار رکھنے والا. تو آئی ہے تو اللہ کے ذن سے مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، امتحان ہوا، آزمائش آئی ہے، بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. اور اگلا جملہ بڑا اور قیمتی ہے، فرمایا یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی. کیا؟ مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کا معاملہ. ورنہ انسان ایمان سے دور ہو، کچھ تکلیف بڑھ جائے تو خودکشیاں کر لیتا ہے، کسی دوسرے کی تکلیف کو دے کے برداشت نہیں کر پاتا، انتقال ہو جاتا اس کا، اتنا تاثر لے لیتا ہے اس کا. یہ کیفیت مومن کی سوا کسی کو نہیں. اور آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اگر مصیبتوں پر شکوے ہیں، مطلب کتنے ہی لوگ ہیں جن کو میں نے بھی سنا، آپ بھی سنتے، جی گزارا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر کبیرہ. گزارا نہیں ہو رہا کا مطلب کیا ہے؟ 2.5 لاکھ تو کچن میں جا رہے ہیں کم سے کم، 2.5 لاکھ بچوں کی فیس پر جا رہے ہیں، گاڑی برانڈیڈ چاہیے ہر دوسرے سال چینج کرنی، اسمارٹ فون برانڈیڈ چاہیے ہر 6 مہینے پہ چینج کرنا ہے، شادی بیاہ پہ 1.5-2 کروڑ کوئی ایشو نہیں ہے، اور آگے سے کیا کہتے ہیں؟ گزارا نہیں ہو رہا. ناشکری ہے. اس دنیا میں کتنے، رمضان شریف کے بعد کچھ ملاقاتیں کچھ ساتھیوں سے ہوئیں، وہ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام سے ہمارے ساتھ تھے، تو پھر ان سے انڈیویجل ملاقات ہوئی، یہ شکوے آئے زبان پر، بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے، میں اس کا قائل ہوں کہ اس وقت معاشی جبر ہے، اس کی نفی ہم نہیں کرتے، مگر ذرا اپنے سے نیچے والوں کو جھانک کر دیکھ لیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لیا کرو. کتنے کروڑوں سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائے. میں نے ایک نوجوان تھے، ایک ذرا بڑی عمر کے صاحب تھے، میں نے دونوں سے یہی کہا، میں نے کہا آپ مجھے گن کے بتائیے آپ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں، 100 سے 50 سے 200 سے 500 سے. کہا نہیں بہت زیادہ. میں نے کتنے اندازن؟ کہا لاکھوں سے. تو میں نے شکوا کس بات کا ہے؟ یہ جو جسم ہے نا ہمارا، اس کے جو پارٹس ہیں، پارٹس آف باڈی، یہ جو مصنوعی لگائے جاتے ہیں، تو یہ شاید پہلے بھی کبھی میں نے ذکر کیا تھا، تو ایک صاحب نے باہر جا کر اپنی ایویلویشن کرائی بالوں کے علاوہ، تو کہتے ہیں میرا جسم بھی 5 کروڑ کا تو ہے. میں نے کہا وہ بھی مصنوعی اعضا لگیں گے، آرٹیفیشل، وہ اوریجنل کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتے. صرف باڈی کہتے ہیں ایویلویٹ کرائیے تو 5 کروڑ کی ہے، بالوں کے علاوہ. اندازہ کر لیں آپ اس کا. کیا جملے ہم کہتے ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ذرا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لیں. جو جی کیا کریں، کرائے کا گھر ہے. اچھا گھر تو ہے نا آپ کے پاس، کچھ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. وہ جی کیا کریں، ہماری جو ہے وہ چھت ہے، وہ تپش کی وجہ سے گرم ہو جاتی. اچھا باہر ذرا جھانک کر دیکھ لو، کتنے کپڑے باندھ کر اس کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، اور کتنے فٹ پاتھ پر لیٹ رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے؟ کس بات کا شکوا ہمارا؟ کس بات کے جملے کے گزارا نہیں ہوتا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ سوالات بہت سارے آتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ میڈیا پر اتنی بمبارٹمنٹ ہے، آیت ایک ہوگی 100 قسم کے مفاہیم لوگ بیان کرتے، اور دیکھنے والے کا چند ہزاروں تو لاکھوں سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. اچھا جی ہر بات پر ہم جو ہے وہ صبر کریں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اگر بیٹا آ کر باپ سے کہ ابا جی کیا کروں، ریزلٹ اچھا نہیں آیا، تو آپ صبر کریں، تو باپ صبر نہیں کرے گا، بیٹا تم نے اچھی طرح تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی، اور نیکسٹ ٹائم کی ظاہری بات اس کو جو ہے وہ تنبیہ بھی کی جائے گی. ایک قاتل نے کسی کو قتل کر دیا، تو وہ یہ کہ جی صبر کیجئے کیا کرے، ایسا نہیں ہوگا، مجرموں کو سزا دی جائے گی. اور آج ہم جو اپنی اس قوم کا حشر دیکھ رہے ہیں، ہمارا جھوٹ، ہماری وعدہ خلافی، ہماری گالم گلوچ کی زبان، ہماری امانتوں میں خیانت، یہ منافقین کا طرز عمل، لوٹ مار، رشوت، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنا، 2 نمبر کا 1 نمبر کا بتا کر بیچنا، ان حرکتوں کی بنیاد پر آج ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، تو کیا کریں جی؟ صبر ہی کرنا ہے. نہ یہ نہیں چلے گا، عمل سے فارغ ہوا بنا کے، مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ نہیں چلے گا. ورنہ پھر ہم کسی کو پتھر مارے اور ہم کہیں گے جی صبر کرو، صبر کرے گا؟ کہے گا مار تو تم رہے ہو بھائی، تو تقدیر کا غلط مفہوم بھی نہ لیا جائے اور اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے بہانے نہ پیش کیے جائیں، ایویلویشن بھی کی جائے گی، کریکشن بھی کی جائے گی، اصلاح کی بھی کوشش کی جائے گی. یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. اس وقت موضوع کیا ہے؟ یہ زندگی امتحان ہے، جو بھی طرح ہے وہ امتحان ہے، اور اللہ آپ کا میرا امتحان لے کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤمنانہ شان کیا ہے؟ نعمت پر بندہ شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر بندہ صبر کرتا ہے. دیا جانا مال و دولت کی کثرت، منصب کی، اختیار کی کثرت، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہو. فرعون کو اقتدار نہیں ملا، نمرود کو بادشاہت نہیں ملی، قارون کو دولت کے خزانے ڈھیر نہ ملے، ابو جہل کو سرداری نہ ملی، ابو لہب کو مال و دولت اور سرداری نہ ملی. نہ، یہ امتحان کے لیے تھا. دے آر فیلڈ ان دی ایگزامینیشن. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بادشاہت دی سلیمان علیہ السلام، کہہ رہے میرے امتحان ہو رہا ہے، اور وہ کامیاب ہے اللہ کے، اور ہے بھی پیغمبر. صبر کا امتحان دیکھنا ہو، ایوب علیہ السلام قرآن کریم ذکر کرتا ہے، تفاسیر میں آپ کو تفصیل ملے گی، 18 برس تک بیمار رہے، 18 سال تک اللہ کے پیغمبر صبر کرتے رہے، اللہ نے وہ مثال بھی رکھ دی. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ کے رسول کی زندگی میں سب کچھ ملتا ہے مجھے آپ کو. اگر اللہ کے رسول کو اختیار بھی ملا ہے، اقتدار بھی ملا ہے، تو وہ اللہ کی اللہ کی تعلیم کے مطابق استعمال ہوا مخلوق کی بھلائی کے لیے. پھر بھی اللہ کے رسول کا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کیا رہا؟ اللہ اکبر. عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آ گئی تھی فتح خیبر کے بعد، مگر اللہ کے رسول نے اختیاری فقر ہی اختیار کیا، جس پر وہ ازواج مطہرات کا ایک تقاضا آیا اور آیت تخیر سورہ احزاب میں 21 سپارے اختتام پر وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تفصیل کا موقع نہیں. اور صحابیات نے حضور کا ساتھ دیا اختیاری فقر ہی اختیار کرنے میں. اور مصائب کی بات آئے تو 3 چھوٹے بیٹے حضور کے اللہ نے واپس لے لیے. کیسا اللہ کے راہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستایا گیا. طائف کی گلیوں کو سامنے رکھ لیں، احد کے میدان کو سامنے رکھ لیں، یہ ساری زندگی اللہ کے رسول کی ہمارے سامنے ہے، وہاں سے انسپریشن لیں گے تو ایک با وقار رویہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. نقطہ کیا تھا؟ جو بھی طرح ہے وہ امتحان ہے، اور آج اس امتحان میں ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے. تو اللہ کی طرف سے دنیا میں کسی کو مل بھی رہا ہے، یہ امتحان ہے. اور ایک ذرا سخت بات یہ ہے، زیادہ مل جانا بڑا امتحان ہوتا ہے. کیوں؟ غافل ہو جانے کے امکانات، سرکشی میں مبتلا ہو جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک معاملے پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، وقت کے بادشاہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اتنے کوڑے برسائے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ بڑے جانور، ہاتھی جیسے جانور کو بھی کوڑے مارے جاتے تو شاید وہ ہلاک ہو جاتا. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی. ہمارے یہ فقہا اور ائمہ مجتہدین فقط علم کے میدان کے لوگ نہیں تھے، یہ استقامت کے میدان کے لوگ بھی تھے. ذہن میں رکھیے گا، صبر کیا اللہ تعالیٰ نے، امام صاحب کو استقامت دی، اس کے بعد حالات بدلے، بعد والا خلیفہ جو آیا وہ امام صاحب کا معتقد عقیدت مند نکلا، اس نے امام صاحب کے لیے کچھ اشرفیاں بھجوائیں. کہا جاتا ہے کہ جب وہ اشرفیاں امام صاحب نے دیکھیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ واپس کر دی انہوں نے، اور فرمانے لگے اللہ وہ امتحان آسان تھا جس میں تو مجھ سے لے رہا تھا کچھ، میرے جسم پر تکلیف تھی، میری جان ہی جا رہی تھی نا، اللہ وہ امتحان آسان تھا جس میں تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، اللہ یہ امتحان مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، ڈرنا چاہیے اس پر. دیکھیں بہرحال اللہ کی مشیت ہے، کچھ کو اللہ زیادہ دے رہا ہے، کچھ کو کم دے رہا ہے، دنیا کا نظام اللہ نے چلانا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اصل میرا اور آپ کا معاملہ ہے ملنے پر رویہ کیا ہے، شکر کا ہے کہ نہیں، اللہ کا احسان ماننا اور اس کا شکر بجا لانا، اور ان وسائل کو جو اس کی نعمت ہے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، نہ کہ نافرمانی میں. کیا میں یہ شکر کا رویہ اختیار کر رہا ہوں؟ اور مصیبت کا معاملہ آ جائے تو اس پہ میں صبر کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور صبر پر بھی اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو نبی علیہ السلام بشارت دیجئے.
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، بڑا پیارا بیان، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو حدیث میں بھی آیا مومن کا معاملہ بڑا عجیب، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے، اور مصیبت کے آنے پر صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی کو یہ شان یہ کیفیت میسر نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا تھا جتنی انسانی کمزوریاں ہیں، آج کل دور دورہ ہے سائیکالوجی کا، نفسیات کے پڑھانے کا، حد یہ ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکرز تو پڑھائی رہے ہیں سائیکالوجی، اب کچھ دیندار بھی ٹیگ اسلامک ہے، ٹچ اسلامک ہے، مگر وہ سائیکالوجی، ویسٹرن سائیکالوجی ہمیں پڑھا رہے ہیں، اور 50,000 روپے چارج کرتے ہیں، 1,00,000 روپے چارج کرتے ہیں، خدا کی قسم کبھی کبھی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اس کا موضوع ہی انسان ہے، اس کو فراموش کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، وہاں سے بڑھ کر سائیکالوجی کہیں ملے گی؟ ریلیٹ کرنا ایک شے ہے، اپنی اصل کو فراموش کر کے وہ ویسٹرن سوسائٹی سے مادہ پرستانہ سوچ کے تحت آئینی سائیکالوجی ہم پڑھانا چاہیں گے تو پھر مادہ پرستانہ سوچ والا ذہن ہی ڈیولپ ہوگا، پھر ماں باپ بوجھ لگیں گے، کماتا میں ہوں، میں کھلاؤں ماں باپ کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آفس کا، ادارے کا، یا خاندان کا، یا محلے کا کوئی معذور شخص، بڑا فیل ہوگا ہمیں کہ یہ تو میرے ٹائم کو کھا جائے گا۔ سائیکالوجی تو یہ پڑھا رہی ہے نا مجھے اور آپ کو، ماڈرن سائیکالوجی۔ تو اس قرآن کو فراموش کر کے، نہ نہ، اس کا یہ تو ہے خالق کا کلام، اور خالق سے بڑھ کر انسانی نفسیات کو کون جانے گا؟ الا یعلم من خلق، اللہ فرماتے سورۃ الملک میں، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا؟ تو خدا را اس قرآن کی طرف رجوع اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کی طرف رجوع، وہ مان کر پھر سمجھنا چاہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ریلیٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، مگر اقرا ہوگا بسم ربی کے ساتھ۔ آج ترجیحات بدل گئیں یا ختم ہو گئیں؟ اقرا پڑھائی ضرور ہو، دنیا کے ایکسپلور کرنے کرو، مگر بسم ربی کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ۔ اب رب کے نام کو ایک طرف کیا تو ذہن وہ خالص مادہ پرستانہ سوچ والا بنتا ہے، پھر قارون بھی کہتا ہے تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا، باغ والا بھی کہتا ہے یہ تو میری محنت کی بنیاد پر۔ یہی ریفلیکشن آج اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر، میں، وی ہیو ڈن دس، یس وی کین، جملے نہیں آج، واٹ ڈز اٹ مین؟ مسلمان تو کہتے نہیں انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا، سبحان اللہ، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے مادہ پرستانہ سوچ میں اور ایک ایمان کی بنیاد پر ڈیولپ ہونے والی سوچ میں۔ اللہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ دو باتیں مختصر کرنی، پاکستان میں قومی اسمبلی میں دو ممبران قومی اسمبلی، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، ایم کے ایم سے ان کا تعلق ہے، اور ایک علی محمد خان صاحب نے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ٹیکنیکلی سنی اتحاد کونسل۔ ان دونوں حضرات نے گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں انسداد سود یعنی سود کے خاتمے کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کسی سے سیاسی اختلاف وہ اپنی جگہ، مگر دین کے مشترکہ معاملات پر جب کہیں کوئی بات اٹھے گی ہمیں اپنا وزن اس میں ڈالنا چاہیے۔ اس مسجد کے حضرات تو گواہ ہیں، جو بھی یہاں نماز ادا کرتے ہیں اور جو لوگ لائف یا بعد میں معاف کیجئے گا ریکارڈنگ سنتے ہیں، ہم تو برسوں سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ممبران قومی اسمبلی کی طرف سے اس بات کا اٹھنا، ایک 14 منٹ کی تقریر اور دوسری غالباً 8 یا 10 منٹ کی تقریر، یہ خوش آئین بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ریاستی اداروں کو چلانے والے اور ہمارے حکمران وہ صحیح فیصلے کریں۔ ہمارا بھی کہنا یہ ہے، باقی تفصیلات تو علم میں ہیں، 2 برس پہلے 2022 کے رمضان میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر وہی فیصلہ جو پرانا تھا کہ بینک کا جو سود ہے، یہ بینک انٹرسٹ، یہ ربا ہے جو حرام ہے ہمارے دین میں، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، اور وفاقی شرعی عدالت نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے 22 جون 2022 یہ بتایا تھا کہ یہ تقریباً، میں نے گننے کی کوشش کی، 12 قسم کے مختلف قوانین ہیں جہاں انٹرسٹ کا لفظ فال کرتے کا ان کو ختم کیا جائے،
بلکہ کل عدم قرار دے دیا جائے گا جون 2022 اور دسمبر 31 2022. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں پارلیمان کے اندر قانون سازی کریں تاکہ بڑے خوبصورت الفاظ وفاقی شریع عدالت کے ڈیسیجن کے کہ ایکویٹیبل اور رسک شیئرنگ ایسٹ بیکڈ اکانومی ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. یہی اسلام کہتا ہے, رسک شیئرنگ بھی ہو, ایسٹ بیکڈ بھی ہو اور ایکویٹیبل بیسس کے اوپر. اور صرف بینکنگ کے نظام کو ہی شریعت کی تعلیم کے مطابق لانے کی بات نہیں, اس ڈیسیجن پوری اکانومی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق لانے کی بات ہے. اور پھر انہوں نے 31 دسمبر 2027 تک کا ٹائم دیا تھا, لیکن کچھ افراد اور کچھ ادارے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں چلے گئے اور ایک انہوں نے اپیل وہاں پر دائر کر رکھی ہے, پیٹیشن دائر کر رکھی ہے. اور ہم نے بار بار کہا اللہ کرے کہ چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ بات کسی طرح پہنچ جائے. آپ میں سے کوئی پہنچا سکتا ہے پہنچائیے, ہم انشاءاللہ لکھیں گے بھی ان کو. اور بار بار ہم نے بات کی ہے, آپ پر قرض ہے چیف جسٹس صاحب, آپ نے بینچ بنانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا, اور جلدی سے اس معاملے کو ریفر بیک کر کے ختم کروائیں. ریفر بیک کرنے سے مراد یہ کتنی صدیوں کا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. 73 کے آئین میں آپ نے ہم نے لکھوا دیا کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج 2024 میں بیٹھے ہوئے, آدھی صدی گزر چکی ہے. بی سیریس اباؤٹ دیٹ. دنیا جہاں کے کاموں کے لیے آپ جو ہے وہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے کو تیار ہوتے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے آپ دن کے 12 بجے عدالت نہیں کھول سکتے اپنی. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ذمے ہے تاکہ یہ معاملہ یعنی ختم کیا جائے, پیٹیشنز کو نمٹایا جائے اور ڈائریکٹ کیا جائے کہ جلد از جلد سارے معاملے کو جو ہے پائے تکمیل کو پہنچایا جائے, جس پر 60 برس سے زیادہ کی محنتیں اس قوم کے افراد کی لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. باقی کچھ اور ٹیکنیکل ایشوز ہوں کسی اور موقع پر بیان کریں گے, مگر یہ ایشو زندہ رہے. ہاں, ہمارے فائنینس منسٹر صاحب نے کہا کہ صاحب ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں. بھائی کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کچھ برانچز ہیں وہ اسلامی بینکنگ کی طرف جا رہی ہیں. اسلامی بینکاری چلانے والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے, اور ان کا بھی حکومت سے مطالبہ ہے کہ لیجسلیشن کی جائے اور فلاں فلاں معاملات کو ٹھیک کیا جائے. تو اسلامی بینکاری جو کئی ہیلوں پر چل رہی ہے اس کے لیے صحیح طور پر چلنا ان کے لیے درست ہو جائے گا. وہ ایک اپنی جگہ ٹیکنیکل بات ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے آپ تو IMF سے اور پیسہ لینے کے چکر میں, آپ تو دھڑلے کے ساتھ سودی قرضوں میں اس قوم کو اور ڈبانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پیش رفت کریں. کیا خاک پیش رفت ہو رہی ہے؟ کوئی پیش رفت نہیں ہے. 20% بھی آپ کے ہمارے کنونشنل بینک سب اسلامک بینکنگ میں نہیں آ سکے ہیں, 20% بھی نہیں. اور جتنی اسلامک بینکنگ ہے وہ اپنی جگہ, اس پہ کوشچنس ہیں, وہ ہمارا ابھی اس وقت بحث کا موضوع نہیں. مگر اس کے چلانے والے بھی کہتے ہیں بھائی بہت کچھ ابھی کرنا باقی, حکومت نے کرنا ہے. تو خدا را اس کو سیریس لیا جائے. ہمارا بچہ 2.5-3 لاکھ روپے کا مقروض ہے اس وقت, اور یہ قوم کے مسائل حل نہیں ہوں گے. دونوں ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا, اللہ اور رسول سے جنگ کرتے رہے ہم اور کرتے رہیں گے, تو کیا خاک اس پاکستان کے حالات درست ہونے؟ اللہ ہمارے حکمرانوں کو, ریاستی اداروں کو ہمت دے, توفیق دے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں. ان میں سے کچھ کو تو کتنی مرتبہ اقتدار مل چکا ہے, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بھائی کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ تم اس بات کا خوف نہیں؟ جتنے مقتدر طبقات, ریاستی ادارے اور حکمران, سب کی بات کر رہا ہوں میں, جس جس کے پاس اقتدار ہے اور اختیار ہے اور قوت ہے, آج اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے استعمال نہیں کر رہے, تم نے مرنے کے بعد جواب نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو. ہم تو 5 بچوں کا جواب دینے کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ پوچھے گا اولاد کے بارے میں, 25 کروڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوچیے کیا حالت ہوگی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہمت دے. یہ جذبات ایمانداری سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ غیرت دینی کی بنیاد پر ہے. ہر مسئلے کے لیے پوری دنیا میں آپ کھڑے ہو جاتے ہو, اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے ہم سیریس ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ان دونوں ممبران کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, پارلیمنٹ میں بات اٹھے, چیف جسٹس تک بھی بات پہنچے, اللہ ان کو بھی اس کی ہدایت عطا فرمائے, اور حکمرانوں کو, ریاست اداروں کو بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری جان چھوٹے. اللہ سے جنگ ختم کریں گے تو کوئی رحمت اللہ تعالیٰ کی برسیں گی, ہمارے حالات سنوریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.